اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم وفقنا لما تحب و ترضا واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ آج پرچنار میں دھماکوں کے اندر ایک بڑی تعداد مومنین کی شہید ہوئے ہیں، اس سانحہ پر ہم اہل پارا چنار و سوگوار خاندانوں کو و تمام امت مسلمہ کو تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند تعالیٰ ان شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے اور ان کے بازماندگان کو خداوند تعالیٰ صبر عطا فرمائے، اور ظالمین جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے پروردگار انہیں ظلم سمیت نیست و نابود فرمائے انشاءاللہ۔ موضوع گفتگو اس سلسلہ میں، سلسلہ گفتگو میں حکومت الہی قرآن کریم میں، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا منشور ہے انسان کے لیے، جامع و کامل، اور انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں اس میں رہنمائی و آگاہی و عملی دستور موجود ہے، اور اس عملی ہدایت کے منشور کا محور و مرکز حکومت ہے، حکومت الہی۔ قرآن کے نقطۂ نگاہ سے حکومت الہی کے زیر سایہ سب کچھ ہدایت کا نظام برپا ہوگا، جس طرح حکومت اللہ کے تحت نظام کائنات چل رہا ہے، اسی طرح حکومت الہی کے تحت نظام انسان چلنا ہے۔ اگر حکومت اللہ کو انسان تصور کرے کہ نہ ہو معاذ اللہ، یہ کائنات ساری فاسد ہو جائے گی، جس طرح قرآن مجید میں ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اسی طرح زمین کے اندر انسانی نظام میں بھی ہے کہ لولا دفع اللہ الناس بعضہم ببعض لفسدت الارض، یعنی اگر اللہ کی حکومت نہ ہو کائنات فاسد ہو جائے گی، اور اگر الہی حکومت نہ ہو زمین فاسد ہو جائے گی، انسانی نظام و معاشرہ فاسد ہو جائے گا۔ اور آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں فاسد معاشرہ و فاسد نظام، فساد در زمین، ہر روز قتل و غارت گری و ہر روز ظلم و ستم، یہ در حقیقت نتیجہ ہے طاغوتی و غیر الہی حکومتوں کا۔ الہی حکومتیں ان کے اثرات زمین پر اور ہیں، اور طاغوتی حکومتوں کے اثرات اور ہیں۔ الہی حکومت کے مقابلے میں طاغوتی حکومت ہے۔ قرآن میں دو طرح کی حکومتوں کا ذکر کیا گیا ہے، یا دو طرح کی ولایت کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کی ولایت و طاغوت کی ولایت۔ اللہ ولی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا ولی اللہ ہے، وہ اللہ کی ولایت کے تحت ہیں۔ ولایت الہی کا جو پورا تسلسل ہے، ایک پورا نظام ہے ولایت اللہ کا، اللہ کی ولایت ہے و اللہ کے اذن سے رسول اللہ ولی ہیں، و اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ کے جانشین و اولیاء و نائبین ولی ہیں۔ یہ سلسلہ نیابتاً یا اصالتاً ولایت کا، ولایت اللہ و ولایت الہی ہے۔ اگر خود ذات حق تعالیٰ کی ولایت کو دیکھیں، یہ ولایت اللہ ہے، رسول اللہ کی ولایت، ائمہ اطہار کی ولایت اور ان کے نائبین کی ولایت، یہ ولایت الہی ہے جو مومنین کے اوپر قائم ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور اس کا تقابل کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی ولایت یا الہی ولایت میں نہیں ہیں، وہ طاغوت کی ولایت میں ہیں، ان کا ولی طاغوت ہے۔ لیکن کام دونوں ولایتوں کا برعکس ہے، اللہ کی ولایت و الہی نظام ولایت میں انسان ظلمتوں سے نکل کر نور کی طرف آتا ہے، اور طاغوت کی ولایت و حکومت میں انسان نور سے نکل کر ظلمات کی طرف جاتا ہے. اور اس وقت عملی طور پر طاغوتی ولایت قائم ہے, طاغوت کی ولایت کو قبول کر لیا گیا ہے, اور اس وجہ سے بتدریج سارے معاشرے و از جملہ پاکستان ظلم نور سے نکل کر ظلمتوں کی طرف سفر کر رہا ہے, اور ہر روز ایک نئی ظلمت اور ہر روز ایک نیا مرحلہ, نئی کھائی ظلمت کی جس میں یہ ملت ڈالی جا رہی ہے اور جس میں دھکیلا جا رہا ہے. قرآن مجید میں متعدد جگہ قرآن مجید نے طاغوت کے بارے میں اشارہ کیا ہے, نظام طاغوتی و عنوان طاغوت. طاغوت الہی حکومت کے مقابلے میں قائم حکومت کو کہیں گے. جو بھی الہی نہ ہو, اللہ کی جانب سے نہ ہو, وہ طاغوتی ہے. سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا 256 اور 257 میں یہی آیات جو آیت الکرسی کے اختتام میں موجود ہیں, ایک لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم. یہ طاغوت کا ذکر ہے پہلی دفعہ ترتیب قرآن کے لحاظ سے, کہ انکار طاغوت, اشارہ کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے طاغوت کا انکار و اللہ کا اقرار. جب تک طاغوت کا انکار نہیں ہوگا, انسان خدا کی خدائی اور نظام خدا کو اقرار کے قابل نہیں ہوتا. انکار نظام طاغوت سے اللہ کے نظام کے لیے قابل ہوتا ہے. اور ہم جو محروم ہیں یا جو بھی محروم ہیں آج الہی نظام سے, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ طاغوت میں گرفتار ہے. طاغوت کی گرفتاری و طاغوت کی اسارت و طاغوت کی غلامی سے نکلنا قدم اول و شرط اول ہے. جب تک یہ قدم نہیں اٹھتا, نظام الہی نصیب نہیں ہوتا. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. مضبوط سہارا اس قوم کو میسر آئے گا جو طاغوت کے چنگل سے نجات پائے, طاغوت کے نظام سے آزادی حاصل کرے, طاغوت کا انکار کرے. نہیں یہ کہ طاغوت خود ہی اکتا کر چلا جائے گا کہ میں تھک گیا ہوں ان لوگوں پر حکومت کرنے سے, بلکہ یہ فریضہ ہے. فمن یکفر فریضہ ہے امت کا, لوگوں کا, مومنین کا, کہ وہ طاغوت سے نجات پائیں, طاغوت کا انکار کریں. یہ ان کی ذمہ داری ہے. اس وقت ان کو مضبوط سہارا نصیب ہوگا. اور پھر اگلی آیت میں ہے, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اس کے بعد سورہ مبارکہ نساء میں ہم نے گزشتہ شب آیا 60 میں طاغوت کا ذکر دیکھا, ملاحظہ کیا کہ خداوند تعالیٰ نے کس قدر واضح و صراحت کے ساتھ لوگوں کو فرمایا کہ ایک تضاد کا شکار ہیں یہ لوگ. گمان کرتے ہیں کہ مومن ہیں اور ارادہ رکھتے ہیں کہ طاغوت کی حکومت قائم ہو جائے, تحاکم الی طاغوت کرتے ہیں. یزعمون انہم آمنوا ویریدون ان یتحاکموا. گمان ان کا یہ ہے کہ مومن ہیں, ارادہ ان کا یہ ہے کہ حکومت طاغوت کی ہو, ہم طاغوت کو حاکم کے طور پر چن لیں. وقد امروا ان یکفروا بے, جبکہ وظیفہ و فریضہ ان کا یہ تھا کہ اس کا انکار کریں, طاغوت سے نجات حاصل کریں. سورہ مبارکہ نساء میں اس سے قبل آیہ 60 سے قبل آیہ دیگر ہے, اور وہ اہل کتاب کے بارے میں ہے کہ یہ قانون عام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کسی بھی جماعت کو, کسی نسل کو, کسی قوم کو, کسی زمانے میں طاغوت کے تحت رہنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کی ولایت سے نکل کر, حکومت الہی سے نکل کر طاغوت کی ولایت میں کسی قوم کو حق نہیں ہے. وہ اہل کتاب ہوں, بنی اسرائیل ہوں, انبیاء سابق کی اقوام ہوں, اور امت مسلمہ ہوں, وہ قیامت تک آنے والی نسلیں ہوں, کوئی فرقہ ہو, اس کو طاغوت کے تحت رہنے کی اجازت نہیں ہے. اگر رہ رہا ہے اور اس نے قبول کر لیا طاغوت کی ولایت, معصیت خدا کر رہا ہے, انکار خدا کر رہا ہے اور انکار نظام خدا کر رہا ہے, یعنی جس کا فریضہ کفر طاغوت تھا, طاغوتی حکومت کا انکار, وہ کفر نظام الہی کا شکار ہو رہا ہے, اللہ کے نظام کا انکار کر رہا ہے. سورہ مبارکہ نساء میں آیا 51 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے اسی انداز کے ساتھ جو آیا نمبر 60 میں مومنین کے بارے میں تھی, آیا 51 میں اہل کتاب کے بارے میں ہے. الم ترى الى الذين, وہاں پر بھی یہی الفاظ تھے, الم ترى الى الذين, اے رسول کیا نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں, یعنی مسلمان, اور گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے ہیں, لیکن یہ تحاکم الی الطاغوت کرتے ہیں, دعوی ایمان کر کے, قرآن پر ایمان کا اظہار کر کے پھر طاغوت کو اپنا حاکم چن لیتے ہیں, اور یہی حال اہل کتاب کا ہے, یہود و نصارہ کا ہے. الم ترى الی الذین, کیا نہیں دیکھتے ان لوگوں کی طرف, اس قوم کی طرف, اس طبقے کی طرف, اوتوا نصیبا من الکتاب, جن کو کتاب میں سے تعلیم دی گئی ہے, کتاب آسمانی و منشور الہی جن کو دیا گیا ہے, ان لوگوں کو نہیں دیکھتے. کیونکہ عموماً قرآن مجید میں اہل کتاب استعمال کیا جاتا ہے یہود و نصارہ کے بارے میں, یہاں پر اہل کتاب نہیں ہے, اوتوا نصیبا من الکتاب ہے, کہ یہ عنوان وسیع ہے, یہود و نصارہ کو بھی شامل ہے اور مسلمانوں کو بھی شامل ہے, پیروانی قرآن کو بھی شامل ہے, چونکہ اوتوا نصیبا من الکتاب, اللہ کی کتاب جس کے پاس آئی ہے. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ کتاب خدا آنے کے بعد, الم ترى الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت, جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں یہ لوگ, جن کے پاس کتاب آسمانی آ چکی ہے, تورات و انجیل آ چکی ہیں, وہ قرآن آ گیا ہے, ان کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جبت پر بھی ان کا ایمان ہے, وہ طاغوت پر بھی ایمان رکھتے ہیں, جبکہ حکم یہ تھا کہ انکار کریں اس کا. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کافر بہتر ہیں مسلمانوں سے اور مومنوں سے, جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے یہ جبت پر بھی ایمان رکھتے ہیں و طاغوت پر بھی ایمان رکھتے ہیں, اور سوچ فکر ان کی یہ ہے, تفکر ان کا یہ ہے کہ کافر مسلمانوں سے بہتر ہیں, کافر مومنوں سے بہتر ہیں, ان کا نظام اچھا ہے. کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف, یعنی ایسے لوگ, ایسی تعبیر جو قرآن استعمال کرتا ہے, کیا نہیں دیکھتے, کیا نظر نہیں آتا آپ کو, یعنی اتنے زیادہ ہیں یہ لوگ, وہ اتنے واضح و کھل کے یہ گمراہی ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ ہر دیکھنے والے کو نظر آ رہی ہے, جو بھی معاشرے پہ نگاہ ڈالے اس کو یہ الجھن و یہ خرابی نظر آئے گی وہاں پر. جیسا پہلے کہا تھا کہ ہم عموماً چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر میں رکھتے ہیں, بہت ہی چھوٹی چھوٹی خرابیاں, اہم خرابیاں معاشرے کی, ان کو نظر انداز کرتے ہیں, ان کی طرف توجہ نہیں کرتے, معمولی مسائل کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, بنیادی مسائل کو اہمیت نہیں دیتے. قرآن بنیادی خرابی و گمراہی کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ اے رسول آپ توجہ فرمائیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں آپ کی سوسائٹی میں رہنے والے جو کتاب آسمانی بھی رکھتے ہیں اور جبت و طاغوت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. جبت عموماً جو مفسرین نے و مترجمین نے معنی کیا ہے, سحر, جادو, غیب گوئی, کہانت, یہ اس طرح کی چیزوں کو جبت کہا جاتا ہے, ابھی عرض کروں گا معنی جبت کا. و طاغوت بھی بعضوں نے اسی معنی میں لیا ہے کہ جبت و طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں, یعنی جادوگروں پر, نجومیوں پر, عاملوں پر, ان لوگوں پر ان کا ایمان ہے. کتاب ہوتے ہوئے مختصر و واضح اگر اس کو پاکستانی کلچر کے مطابق بیان کیا جائے تو یہ معنی بنتا ہے. کہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں کو کتاب آسمانی دی گئی ہے اور ان کے پاس موجود ہے یہ جنتری پر ایمان رکھتے ہیں. جنتری وہی جبت و تاغوت ہے, اس میں جو کیلنڈر ہے تاریخیں ولادت شہادت کی, یہ جنتری کا حصہ نہیں ہے, یہ بعد میں شامل کی گئی ہیں اس کے اندر. جنتری ہندوستانی مذہب کے جنتر کا مجموعہ ہے. ہندو مذہب کی تعلیمات دو حصوں پر مشتمل ہیں, جنتر اور منتر. آدھا دین جنتر ہے اور آدھا دین ان کا منتر ہے, جنتر منتر. اور وہ کتاب جس میں جنتر لکھے ہوئے ہوں وہ جنتری ہے, اور جس میں منتر لکھے ہوئے ہوں وہ منتری ہے. اور اس وقت آپ تلاش کریں, پاکستان میں ہندو بھی رہتے ہیں, مسلمان بھی رہتے ہیں, شیعہ بھی ہیں, سنی بھی ہیں, اگر گھروں کی تلاشی لی جائے تو جنتر کا مجموعہ سب سے زیادہ کن کے گھروں سے نکلے گا؟ شیعہ کے گھر سے نکلے گا. اب قرآن پڑھیں, الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من القرآن من الكتاب, یعنی یہ لوگ جن کو کتاب آسمانی دی گئی ہے, قرآن دیا گیا ہے, یہ ایمان رکھتے ہیں جبت پر بھی اور طاغوت پر بھی, جادوگری, سحر, کیہانت, کاہن ہونا, ان چیزوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, ان چیزوں پر پورا بھروسہ ہے ان کا. کوئی کام بھی کر, مثلا کوئی بیمار ہو جائے تو فوراً کسی عامل سے رابطہ کرتے ہیں, جادوگر سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمارے بیمار کو کیا ہو گیا ہے. اور کوئی بیماری ہو, کسی قسم کی سر درد سے لے کر سرطان تک, وہ سب کو یہ بتاتا ہے اس پر کالا علم ہو گیا ہے. اور پھر کالے علم کے علاج کے لیے مریض اور مریض کے گھر والے باقی ساری عمر گزار دیتے ہیں. اور کالا علم جو ہو گیا ہے وہ تو ختم نہیں ہوتا, ان کی زندگی ساری کالی ہو جاتی ہے, سیاہ ہو جاتی ہے, تباہ ہو جاتی ہے, بیمار کی بھی اور بیمار کے اہل خانہ و وارثوں کی بھی زندگی ساری سیاہ ہو جاتی ہے, ان کی تباہ ہو جاتی ہے. یہ لوگ ہیں جو گرفتار ہیں جبت میں. یہ سحر و جادو و جو چیزیں پاکستان کے اندر رائج ہیں جن پر لوگوں کا ایمان ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں. یہ وہی تضاد ہے جو کل اشارہ کیا تھا کہ قرآن کو بھی رکھتے, قرآن بھی گھروں میں موجود ہے, جبت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. یہ تضاد ہے, قرآن بھی ان کے گھروں میں ہے, جنتریاں بھی ان کے گھروں میں موجود ہیں. قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے, کوئی کام کرنا ہو جنتری کی طرف رجوع کرتے ہیں, جنتری سے پوچھتے ہیں. عرض کیا کہ کیلنڈر جنتری کا حصہ نہیں ہے, وہ ایک ایڈیشن ہے جو اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے اسلامی بنانے کے لیے, جنتری کو شیعہ کرنے کے لیے اس میں کیلنڈر ڈال دیا گیا ہے کہ تاکہ یہ جنتری بھی شیعہ ہو جائے. مثلا اگر کیلنڈر نکال دیں جو جنتری کا حصہ نہیں ہے, پیچھے سب جنتر منتر ہیں اس کے, یہ سادو ناسور فلاں دن اور فلاں دن اور یہ پتھر اور وہ پتھر اور یہ انگوٹھی اور وہ انگوٹھی, یہ جبت ہے. جبت لغت میں کہا جاتا ہے کھوکھلی چیز کو, ایسی چیز جس کے اندر کوئی خاصیت نہ ہو لیکن لوگ اس کے بارے میں یہ گمان کریں کہ اس کا بڑا اثر ہے. عموماً پنساری پرانے حکیم یہ لوگوں کو پھکیاں دیتے ہیں, بے خاصیت, ایسی کوئی عام سی چیز کوٹ کے دے دیں گے ان کو, پودینہ, اور یہ کہیں گے یہ بڑی قدیمی دوا ہے, ہمارے اجدادی سلسلہ ہے, راز ہے ہمارے پاس. یہ اگر اس کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کروائیں تو وہ معمولی سی پتا ہوگا, کوئی پودینہ یا اس طرح کی چیز ہے, کوٹ کے انہوں نے دی ہوئی ہے. اور یہی حال ہے حکیموں کا, وہ کوئی کیمیکل لے کر اسے لوگوں کو, پین کلر فرض کریں, پین کلر لے کر اس کی پھکی بنا کے لوگوں کو دیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ بڑا ہمارا اجدادی سلسلہ ہے, یونان سے لقمان حکیم سے لے کر ہم تک پہنچا ہے یہ, اگر اس کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کروائیں تو وہ پین کلر ہے اصل میں, جو کیمیکل ہے بنا ہوا. بے خاصیت چیزیں جن کے اندر اثر نہ ہو, اثر سے خالی چیزیں, اور انہیں انسان یہ سمجھے کہ ان کا اثر ہے. جس طرح کوئی آدمی آپ کو تعویذ لکھ دیتا ہے کہ یہ تعویذ رکھیں آپ, اور جب تک یہ تعویذ آپ کے پاس ہے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, اس کو کھول کے دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. یہ ہے ایک پیر صاحب تھے, وہ ان کے مرید تھے زیادہ, پیر صاحب کہیں اور گئے ہوئے تھے مریدوں کو ورغلانے, اور دوسرا مرید گھر میں آیا, بڑے پیر نہیں تھے ان کا, لڑکا تھا لوفر سا لفنگا, تو وہ پیر صاحب کے بیٹے کے پاس آئے, پیرزادے کے پاس, انہوں نے کہا جی یہ بیماری ہے اور سخت اور آپ کوئی تعویذ دیں. وہ لفنگے نے اس کو کچھ چیزیں لکھ کے دے دیں کہ یہ جاؤ اور اس کو ہرن کے چمڑے میں باندھ کے پھر بازو میں باندھ لو, اور ان ان اوقات میں اس کو اتار دینا, ان اوقات میں باندھ دینا. اس نے بابا سے سنی ہوئی تھی بہت ساری باتیں. باہر کیا وہ لے گیا, یہ سنی سنائی بات نہیں ہے, واقعہ حقیقت ہے, یہ واقعہ ہے. وہ چلا گیا بندہ لے کر, اس نے باندھ لی اور بڑا فائدہ بھی ہوا اس کو, اور اس نے ذکر کیا کسی جگہ کہ جب سے میں یہ تعویذ لے کر آیا ہوں میری صحت بھی ٹھیک ہو گئی ہے, میرے حالات بھی ٹھیک ہو گئے ہیں, رزق بھی بڑھ گیا ہے, کاروبار بھی اچھا چل پڑا ہے, گائے بھینس بھی ٹھیک ہو گئی ہیں, باقی جو دمبا بکری تھے وہ بھی صحیح ہو گئے ہیں, تمام معاملات اس تعویذ کے آنے کے بعد ٹھیک ہو گئے ہیں. جب اس نے اپنے دوستوں سے ذکر کیا کہ اس تعویذ کی اتنی خاصیت ہے, ان کے دوستوں کو بڑی دلچسپ لگی یہ بات, انہوں نے تعویذ چرا لیا اس کا, کسی وقت اس نے کھول کے رکھا, انہوں نے اٹھا لیا, اٹھا کے اس کو پھاڑ کے کھول کے, اور وہ کاغذ جو اندر لکھا ہوا تھا وہ کھول کے جب پڑھا تو اس میں گالی لکھی ہوئی تھی اسی کو, بہت ننگی گالی لکھی ہوئی تھی اسی بندے کو کہ بے وقوف کے بچے تو مسم فلاں, اور کہا کہ یہ باندھ لے تو اس کو. اور جب سے اس نے وہ گالی باندھی اپنے بازو کے ساتھ بڑی دنیا ہی اس کی بدل گئی. جبت کہتے ہیں کھوکھلی چیز کو, خالی چیز. اکثر آپ مونگ پھلی خریدتے ہیں, مونگ پھلی, موم پھلی نہیں ہوتا, مونگ پھلی. ہاں موم پھلی اور ہے, مونگ پھلی اور ہے. مونگ پھلی جب آپ خریدتے ہیں اکثر اندر سے خالی ہوتی ہیں. مونگ پھلی خالی, اس کو جبد کہتے ہیں, خاصیت نہیں ہے, اس کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے. یعنی ایسی بے خاصیت چیزیں, بے اثر چیزیں جن کا کوئی اثر نہیں ہے, لیکن انسان یہ ذہنیت بنا لے کہ نا بڑا اثر ہے ان کا. جس طرح جاتے ہیں بعض لوگوں کے پاس, یہ پھونک ماریں آپ, دم پڑیں آپ, وہ دم پڑ دیتے ہیں وہ لوگ, کوئی اثر نہیں ہے, لیکن انسان کہتا ہے کہ نا بڑا اثر ہے, جب سے انہوں نے دم پڑا ہے بالکل سارے درد اندر باہر کے ٹھیک ہو گئے ہیں. وہ بھی جاتے ہیں, لیکن یہ پھونک کی وجہ سے نہیں ہوتے, یہ انسان خود نفسیاتی تلقین ہے. بہت ساری بیماریوں میں انسان اپنا معالج خود ہے, اپنا طبیب خود ہے, اور یہ حقیقت ہے. اپنے آپ کو انسان بیمار بھی خود کرتا ہے اور اپنا علاج بھی خود کرتا ہے, جس کو ویل پاور کہتے ہیں آپ. کہ اگر انسان اپنے آپ کو یہ کہنا شروع کر دے اندر ہی اندر کہ میں بیمار ہوں, بیمار ہو جاتا ہے. اور اگر بیمار بھی ہو اور اپنے آپ کو یہ تلقین کرے میں ٹھیک ہوں, آج الحمدللہ بہت ٹھیک ہوں, ٹھیک ہو جاتا ہے. چونکہ انسان کے جسم کا نظام انسان کے مغز کے پاس ہے, اور مغز جیسا آرڈر دیتا ہے جسم ویسے حرکت کرتا ہے. اگر آپ کا مغز یہ آرڈر دے آپ کے جسم کو کہ آپ ٹیمپریچر بہت ہائی ہے تو ہو جاتا ہے ہائی, اور اگر آپ کا مغز آپ کو یہ آرڈر دے کہ نہ آج الحمدللہ پہلے سے بہت بہتر ہوں, بہت بہتر ہیں آپ اس دن. بہت سارے چیزیں ہمارے اپنی کنٹرول میں ہیں. ابھی جو لوگ تنگ پڑ گئے ہیں, وہ نہ یہ کہ ماحول سے تنگ پڑ گئے ہیں, ان کے ذہن نے ان کو ایسا آرڈر دیا ہوا ہے کہ وہ سختی ہے, یہاں رہنا بہت مشکل ہے. اگر ابھی سے اپنے آپ کو چینج کر دیں, کہیں نا بہت اچھا ماحول ہے, یہاں بہترین ماحول ہے, ان کو ہر چیز اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے. یہ تجربہ بھی ہوا ہے اور تجربات ہیں بھی, اور ایک مسلم حقیقت ہے, علم نفسیات میں قابل قبول چیز ہے یہ, اور مذہبی روایات میں بھی اس چیز کو قبول کیا گیا, مانا گیا ہے کہ انسان کے ذہن سے ہی انسان کو ایسے احکام ملتے ہیں, منفی بھی اور مثبت بھی. جو ان کا ذہن منفی ہے وہ منفی ہمیشہ ان کو آرڈر دیتا ہے کہ آپ بہت لاغر ہوتے جا رہے ہو, آپ کا رنگ پیلا ہوتا جا رہا ہے, آپ کی آنکھیں بڑی زرد ہوتی جا رہی ہیں, آپ کی آواز ختم ہو گئی ہے. روزانہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو تلقین کرتا ہے کہ آپ یوں ہو گئے ہو, آپ یوں ہو گئے, اور وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے. لیکن جو لوگ الٹ اپنے آپ کو مثبت احکام دیتے ہیں, مثبت آرڈر دیتے ہیں کہ ماشاء اللہ روز بروز بہتر ہوتا جا رہا ہوں, وہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں، بہتر ہو جاتے ہیں۔ کھوکھلی چیزیں کیوں اثر کرتی ہیں؟ یہ دم، تعویذ، فلاں فلاں، اس لیے اثر کرتے ہیں کہ انسان یہ چیزیں لے کر اپنے آپ کو تلقین کرتا ہے کہ یہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ مثلاً بیمار کو اگر آپ اسپتال نہ لے کے جائیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، اسپتال لے جائیں، ڈاکٹر معائنہ کر لے، ابھی ڈاکٹر نے اس کو کچھ بھی نہیں دیا، ڈاکٹر نے صرف لکھ کے دیا ہے کہ یہ سٹور سے جا کے چیزیں لینا، اور ابھی خریدی نہیں ہے، کوئی ڈوز اس نے لی نہیں ہے، انجیکشن نہیں لگا، ڈرپ نہیں لگی، کچھ بھی نہیں ہوا، صرف ڈاکٹر نے اس کو چیک کیا ہے، واپسی پہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں، جبکہ ابھی کوئی میڈیسن اس نے نہیں لی ہے۔ اس کے بجائے یہاں ڈاکٹر بیچارہ اس کو صبح و شام گولیاں دیتا رہتا ہے اور ٹھیک نہیں ہوتا، کیوں؟ اس کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ ڈاکٹر صحیح کوالیفائڈ نہیں ہے، یہ گولی بھی پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے، نیت بھی اس کی پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اور مجھے باہر سے جا کے گولی لینی چاہیے۔ تو صحیح گولی بھی اثر نہیں کرتی اگر انسان اپنے آپ کو منفی فرمان دے، منفی آرڈر دے۔ جب کھوکھلی چیزیں، بے خاصیت چیزیں جن کا کوئی اثر نہ ہو، معاشرے کے اندر بہت رائج ہیں، بے خاصیت چیزوں پر لوگوں کا ایمان ہے، کتاب خدا پر ایمان نہیں ہے۔ جبد، سحر، جادو مصداق ہیں جبد کے، نہ مانا ہے جبد کا۔ جبد عربی زبان میں ایسی چیزوں کو کہتے ہیں جن کے اندر کوئی اثر نہ ہو، لیکن انسان کا ان پر ایمان ہو گیا، یہ بہت مؤثر و بڑی مفید چیزیں ہیں، ان کا بڑا اثر ہے۔ جب سے میں نے مثلا انگوٹھیاں، وہ انگوٹھی پہننا مستحب ہے، ثواب ہے انگوٹھی پہننا، یا زینت کے طور پر پہنے آپ، وہ ثواب ہے، یا آپ سیرت و سنت کے طور پر پہنے، انگوٹھی پہنتے پہننے میں روایات میں بھی ہے کہ انگوٹھی پہنے، تاکید کی گئی ہے، لیکن ان پتھروں میں کوئی خاصیت نہیں ہے، یہ ایمان نہ رکھیں آپ کہ اس پتھر کی وجہ سے امتحان میں پاس ہوں گا، اس پتھر کی وجہ سے شادی ہو جائے گی، اس پتھر کی وجہ سے بچہ ہوگا، اس پتھر کی وجہ سے نوکری ملے گی، اس پتھر کی وجہ سے پروموشن ہوگا، اس پتھر کی وجہ سے صحت ہوگی، یہ پتھر پیٹ کے درد کے لیے ٹھیک ہے، یہ پتھر جگر کے درد کے لیے ٹھیک ہے، یہ جبت ہے، اس کو کہتے ہیں جبت۔ پتھروں پر ایمان رکھنا کہ یہ پتھر معنویت کا منبع ہے میرے لیے، یہ فیروز و یاقوت و فلاں فلاں، یہ قیمتی پتھر ہیں، زمین کے نیچے سے نکلے پتھر ہیں، صرف پتھر ہیں ولا غیر، لیکن چونکہ قیمتی ہیں، حسین ہیں، خوبصورت ہیں، انسان کی زینت ہے، جس طرح سونا، گولڈ زینت ہے، خوبصورت ہے، عورتیں پہنتی ہیں زینت کے طور پر، نہ کہ سونا پہننے سے عورت کی صحت اچھی ہو جاتی ہے اور سونا پہننے سے اس کی عقل آ جاتی ہے، بلکہ اگر سونا پہننے سے عقل زائل نہ ہو تو کم از کم اضافہ نہیں ہوتی، چونکہ عموماً عورتیں جو زیادہ سونا پہنتی ہیں عقل زائل ہو جاتی ہے ان کی، چونکہ ہمیشہ اپنے سونے کی طرف ہی لگی رہتی ہیں، باقی کسی چیز کو توجہ نہیں کرتی، زیورات میں ڈوبی رہتی ہیں، عقل ختم ہو جاتی ہے ان کی۔ انگوٹھیاں مؤثر نہیں ہیں، تاثیر نہیں ہیں انگوٹھیوں کی، مستحب ہیں، ثواب ہیں انگوٹھیاں پہنے۔ بعضوں نے 10 انگلیوں میں 34 انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں کہ یہ انگوٹھی اس سے رابطے میں ہے، یہ انگوٹھی اس کنٹیکٹ میں ہے، یہ انگوٹھی اس کنٹیکٹ میں ہے، نا ایک دو انگوٹھیاں پہنے خوبصورت، حسین، زیبا، زینت کے لیے، مومن کی علامت کے طور پر۔ اگر آپ نے یہ عقیدہ رکھا کہ یہ انگوٹھی اثر بھی ہے اس کا، یہ جبت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ کیا دیکھا آپ نے ایسے لوگوں کو جو جبت پر ایمان رکھتے ہیں، بے خاصیت چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کافر مومنوں سے بہتر ہیں، غیر دینی حکومت دینی حکومت سے بہتر ہے، ویقولون للذین کفروا هؤلاء احدا من الذین آمنوا سبیلا، اسلامی نظام سے کافرانہ نظام بہتر ہے، طاغوتی نظام بہتر ہے، غیر الہی نظام الہی نظام سے بہتر ہے۔ اے رسول، کیا دیکھیں ایسے لوگ کہ ان کے پاس کتاب آسمانی موجود ہے۔ طاغوت، من ابھی طاغوت کا سمجھ لیں، چونکہ اگلی چند آیات میں مسلسل طاغوت کا ذکر آئے گا۔ طاغوت عربی لفظ ہے قرآن مجید میں متعدد جگہ استعمال ہوا ہے، کوئی آٹھ جگہ، آٹھ آیات کے اندر یا آٹھ دفعہ قرآن مجید میں لفظ طاغوت استعمال ہوا ہے۔ اہل لغت، ہم پہلے اس کا لفظ کی پہلے شناخت کرتے ہیں، لفظ طاغوت، لفظی معرفت اس کی کہ یہ لفظ کیا ہے، پھر لفظ سے آگے اس کے معنی و مفہوم میں، پھر اس کی حقیقت میں جائیں گے۔ تین مرحلے طے کریں گے طاغوت کی پہچان و طاغوت کی شناخت کے بارے میں۔ وہی طاغوت جس میں گرفتار ہیں ابھی، جو بلا بنا ہوا ہے ہمارے لیے، تمام جہان اسلام کے لیے، جس کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں، جس نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، یہ طاغوت پہلے پہچانا جائے ہے کیا، تاکہ اگر کوئی ارادہ کرے نکلنے کے لیے تو اسے پتا تو ہو کہ یہ ہے کیا طاغوت۔ اہل لغت میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ طاغوت عربی لفظ نہیں ہے، غیر عربی لفظ ہے، سریانی لفظ ہے، عبری لفظ ہے، اور زبانوں کا لفظ ہے اور عربی میں داخل ہو گیا ہے، جس طرح بہت سارے الفاظ ہیں انگریزی کے ہیں، انگلش کے ہیں، اردو میں داخل ہو کر اس کا جز بن گئے ہیں، اور ابھی اصل اردو لفظ غائب ہو گیا، یا تھا ہی نہیں، یا تھا بھی تو اب کسی کو اس کا معنی نہیں آتا۔ مثلا پروگرام، اردو میں کیا کہتے ہیں پروگرام کو؟ پروگرام ہی کہتے ہیں، کوئی متبادل اس کا نہیں ہے، پروگرام ہی ہے، اور کسی نے آج تک سوچا بھی نہیں کہ یہ پروگرام اردو لفظ نہیں ہے، یہ انگلش لفظ ہے، پروگرام انگلش لفظ ہے، آیا اردو میں ہے ہی نہیں؟ اب ہے ہی نہیں، کیونکہ اردو میں کوئی پروگرام، قوم کے اندر پروگرام ہوتا ہی نہیں ہے، یا یہ کام کرتے ہی نہیں ہیں۔ ایک جگہ گئے مسلمان مومن گئے، انہوں نے پوچھا نماز پڑھنی ہے قبلہ کدھر ہے، انہوں نے کہا یہاں قبلہ ہوتا ہی نہیں ہے، قبلہ وہاں ہوتا ہے جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ بعض قوموں میں واقعا کچھ معانی نہیں ہیں۔ ایک کتاب تدوین کر رہے تھے تو اس میں غیرت کا لفظ آ گیا، اور وہ انگلش میں ٹرانسلیشن ہو رہی تھی اس کی کتاب کی، اور غیرت کے لیے متبادل انگلش کا صحیح لفظ چاہیے تھا کہ انگلش میں غیرت کو کیا کہتے ہیں۔ باہر کے انگریزی دانوں سے رابطہ کیا، ماہرین ادیبوں سے، ادھر ادھر سب سے، ڈکشنریاں، کتابیں، ہر جگہ جستجو کی کہ غیرت کے لیے صحیح انگلش اصطلاح ورڈ مل جائے، ہمیں وہ استعمال کریں، تو نہیں ملا تسلی بخش کوئی لفظ۔ آخرکار ہم نے رابطہ کیا انگلینڈ، انگریزوں کی سرزمین میں، اور وہاں پر ایک دوست جو انگلش اچھی جانتے تھے اور عبور تھا ان کا انگلش کے اوپر، ان سے رابطہ کیا کہ آپ کوئی رہنمائی کریں وہاں سے ریسرچ کر کے، کہ یہ ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے کہ غیرت کا متبادل آلٹرنیٹ ہم نے لکھنا ہے وہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے مجھے یہ سمجھائیں کہ غیرت سے مراد کیا ہے، کس کو غیرت کہتے، کس کو ہیں۔ ان کے لیے مانا کیا غیرت اس چیز کا نام ہے، انہیں مثال دی کہ غیرت یہ ہے کہ اگر کوئی مثلا بندہ جا رہا ہو اپنی بہن یا بیوی کے ساتھ، ناموس کے ساتھ، اور ایک دوسرا آدمی ادھر سے آئے اور اس مرد کی موجودگی میں اس کی بہن کو، بیوی کو، ماں کو، بیٹی کو چھیڑے، اگر وہ شرارت کرے، تو یہ منظر دیکھ کر مرد کے اندر جو احساس پیدا ہوتا ہے اس کو غیرت کہتے ہیں۔ اب بتاؤ اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، اس احساس کو، اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہاں انگلینڈ میں تو اس کو بڑا خوشی کہتے ہیں، چونکہ وہ مرد شکریہ بھی ادا کرتا ہے، تھینکس بھی کرتا ہے کہ آپ نے میری بیوی کو اتنی اہمیت دی ہے، ٹچ کیا ہے آپ نے اس کو، کہا یہاں تو خوشی محسوس ہوتی ہے لوگوں کو۔ معلوم ہوا کہ اصلاً اس قوم کے اندر غیرت نامی کوئی احساس ہے ہی نہیں، تاکہ اس کے لیے لفظ ہو گئی، معنی ہو تو لفظ ہوتا ہے، جب معنی ہی نہ ہو تو لفظ بھی نہیں ہوتا، لفظ کس کام آئے گا جب معنی ہی نہیں ہے۔ مثلاً جن گھروں میں اولاد نہیں ہے، جن ماں باپ کے بچے نہیں ہیں، ان کے بچوں کے نام ہیں؟ نام بھی نہیں ہیں، وہ نام اس وقت رکھتے ہیں جب بچے ہوں، جب بچے ہی نہیں ہیں تو نام بھی۔ مثلاً آپ ایسے گھر میں جائیں جس نے ابھی شادی نہیں کی، اسے کہیں آپ کی بیٹی کا نام کیا ہے، کوئی نام نہیں ہے۔ کیوں نام نہیں ہے؟ سب کے بیٹیوں کے نام ہیں، آپ کی بیٹی کے نام نہیں ہیں، وہ اس لیے کہ بیٹی نہیں ہے ہماری۔ کچھ زبانوں کے اندر کچھ معانی ہیں ہی نہیں، کیوں نہیں ہیں؟ چونکہ وہ کام وہ کرتے ہی نہیں ہیں، پاکستانی چونکہ پروگرامنگ کرتے ہی نہیں ہیں، اس لیے پروگرام کے لیے کوئی لفظ بھی ان کے پاس نہیں ہیں، اور اگر ضرورت پڑ جائے تو وہی مستعار لفظ مادری زبان کا استعمال، پروگرام کو پروگرام ہی کہتے ہیں، بابا اردو کو بھی نہیں پتا کہ پروگرام کو اردو میں کیا کہتے ہیں، چونکہ اہل اردو پروگرام بناتے ہی نہیں ہیں، پروگرامنگ نہیں کرتے۔ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک لفظ کسی زبان کا ہجرت کر کے کسی دوسری زبان میں چلا جاتا ہے اور اس کا حصہ اور جز بن جاتا ہے۔ عربی میں ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جو عربی نہیں ہیں، جیسے عموماً علماء مثال دیتے ہیں، جیسے ابراہیم، اسماعیل، یہ عربی الفاظ نہیں ہیں، یہ سریانی الفاظ ہیں یا دیگر زبانوں کے الفاظ ہیں جو اس وقت رائج تھیں، یا عبری، اور ان سے عربی میں آ کر عربی کا حصہ بن گئے ہیں یہ الفاظ۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہیں ہی عربی زبان کے الفاظ ہیں، اہل لغت میں سے کچھ کا یہ کہنا ہے کہ یہ عربی لفظ نہیں ہے، طاغوت عبری لفظ ہے، اور اس کا معنی ابھی انہوں نے بھی یہی کیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے ہر غیر الہی طاقت، اس کو طاغوت کہتے ہیں، یا سرکش کو طاغوت کہتے ہیں۔ لیکن جو محقق ہیں، زیادہ اہل فن ہیں اور اہل علم لغت میں اور فن لغت کے ماہر اساتید ہیں، محقق سمجھے جاتے ہیں، ان کا یہ کہنے کہ نہ یہ عربی لفظ ہے، اور عربی لفظ بنا ہے طغا سے، قرآن مجید نے یہ مادہ زیادہ استعمال کیا ہے، طغا توئے، طوطا جیسے لکھتے ہیں توئے، یا تین، غین، اور یہ جس پر کھڑی الف ہو، کھڑی زبر، اس سے طغا لکھا جاتا ہے، طغوا یا طغیا دونوں طرح سے۔ طغا اصل مادہ ہے اور اس سے طاغوت بنا ہے۔ قرآن نے کئی الفاظ استعمال کیے ہیں، طغیان بھی استعمال کیا ہے، طغا بھی استعمال کیا ہے، طغوا بھی استعمال کیا ہے، طاغوت بھی استعمال کیا ہے، یعنی ایک ہی مادے سے یا ایک ہی بنیاد سے، ایک اصل سے کئی الفاظ نکلتے ہیں اور ان الفاظ کے کئی معانی ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک خاندان ہے انسانوں کا، ایک خاندان کے کئی افراد ہیں، اس طرح الفاظ کا بھی ایک خاندان ہوتا ہے، اور ماں ہوتی ہے اور اس ماں سے کئی بیٹے نکلتے ہیں اور کئی الفاظ اس سے بنتے ہیں۔ طغا اردو میں یہ لفظ جو زیادہ استعمال ہوتا ہے طغیان ہے، خصوصاً آج کل برسات کے دنوں میں تو طغیان زیادہ استعمال ہوتا ہے، آئے دن خبروں میں آتا ہے کہ فلاں بندھ ٹوٹ گیا ہے، فلاں جگہ پر نہر میں یا دریا میں پانی میں طغیانی آ گئی ہے۔ اردو میں طغیانی زیادہ استعمال ہوتا ہے، اسی طاغوت و طغا سے بنا ہے۔ لغت میں طغا کہتے ہیں حد سے اوپر آ جانا، حد سے باہر آ جانا، جس شے کی کوئی حد مقرر کی جائے اس حد کو توڑ کر، اس حد سے پھلانگ کر، تجاوز کر کے شے باہر آ جائے، اس کے باہر آنے کو، باہر نکل آنے کو طغا کہتے ہیں عربی میں۔ پانی دریا میں بہہ رہا ہوتا ہے، اس کی ایک حد ہے، اور اگر پیچھے سے ریلا زیادہ آ جائے، بارش زیادہ ہو جائے، پانی کی کثرت کی وجہ سے اس حد سے اوپر آ جاتا ہے۔ بعض جگہ نہروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میٹر لگا، پیمانہ لگا ہوتا ہے، وہاں فوٹیج کے لحاظ سے دیکھا ہو جاتا ہے کہ یہ ایک فٹ، دو فٹ، تین فٹ، چار فٹ گہرائی، ڈیموں میں، جھیلوں میں اس طرح کا ایک فوٹیج پیمانہ لگا ہوتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ پانی کی حد کتنی ہے۔ ایک ڈیم بنایا جاتا ہے اور ایک حد مقرر کی جاتی ہے کہ اس حد سے اوپر نہیں آنا چاہیے پانی، اگر اوپر آ گیا تو تباہی مچائے گا، یا بند ٹوٹ جائے گا، یا اس کے اندر مقاومت نہیں ہوگی۔ برسات کے دنوں میں پانی زیادہ آتا ہے، سیلابی ریلے آتے ہیں، اور پانی اپنی مقررہ حد سے اوپر آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں طغیانی آ گئی، یا دریا میں طغیانی ہے، جھیل میں طغیانی ہے، نہر میں طغیانی آ گئی ہے، حد سے باہر ہو جانا۔ عربی زبان میں طغیہ توئے کے ساتھ، توئے و غین، طغیہ کہتے ہیں اس پہاڑ کو جو سیدھا نوکیلا پہاڑ سیدھا کھڑا ہوتا ہے اور دوسرے پہاڑوں سے اوپر، اور اس پہ چڑھنا دشوار ہوتا ہے۔ بعض پہاڑ ہوتے ہیں ان کے اس طرح سے شیپ اور شکل بنی ہوتی ہے کہ گویا سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، مثلا مٹی کے پہاڑ عموماً ان میں ڈھلوان ہوتا ہے اور انسان آسانی سے ان پہاڑوں کو عبور کر لیتا ہے، چڑھ جاتا ہے ان پہاڑوں کے اوپر۔ لیکن کچھ پہاڑ ایسے ہیں جن پہ چڑھنا بہت دشوار ہوتا ہے، نوکیلے سیدھے پہاڑ، ان کو طغیہ کہتے ہیں، دشوار گزار یا دشوار عبور پہاڑ، جن پہ چڑھنا ان کو کوپیمائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لٹک لٹک کے۔ آج کل بڑے ماہر پروفیشنل لوگ ہی ان پر چڑھ سکتے ہیں، چڑھ جائیں تو اتر نہیں سکتے ان سے۔ ان پہاڑوں کو طغیہ کہتے ہیں۔ کیوں طغیہ کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جو پہاڑی سلسلہ ہوتا ہے مقررہ حد، اس سے سر اوپر نکال لیتے ہیں، یہ اس حد سے باہر آ کے نوکیلے بن کر چوٹیاں ان کی بہت اوپر چلی جاتی ہیں، حد سے اوپر چلی جاتی ہیں۔ حد سے مراد یعنی انسانی پہنچ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ پہاڑ کی ایک حد یہ ہے کہ جہاں تک انسان پہنچ سکے، اس پر چڑھ سکے۔ اگر اس حد سے باہر ہو گیا ہے، تجاوز کر گیا ہے پہاڑ، اور انسان کی پہنچ سے باہر چلا گیا ہے، یہ طغیہ پہاڑ کہلاتا ہے کہ یہ ہم نہیں چڑھ سکتے اس کے اوپر۔ مثلا آپ کچھ دیواریں ہیں جن کو پھلانگ سکتے ہیں، ایک بہت اونچی دیوار ہے، انسان کہتا ہے نہ یہاں نہیں چڑھ سکتا میں، یہ میری پہنچ سے باہر ہے، میری حد سے باہر ہے، اس کو طغیہ کہیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور اس خاندان کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، تغوا۔ تغوا جب حضرت صالح کی ناکا کو کاٹا گیا، اس شخص نے کونچیں اس کی کاٹیں، ٹانگیں کاٹیں، تو قرآن مجید میں ہے کہ اس نے ازمبعصا اشقاہا، ایک شقی ترین انسان ان میں سے اٹھا اور اس نے آ کر اس ناکا، اس معجزہ کو کاٹ دیا۔ اور کس وجہ سے یہ کام کیا؟ تغوا کی وجہ سے۔ تغوا سرکشی کو کہتے ہیں، تقوا کنٹرول ہے، تغوا کنٹرول سے باہر ہو جانا۔ اگر ایک انسان کو غصہ آئے اور اپنے غصے پہ قابو پا لے، یہ تقوا ہے، قابو میں ہے، کنٹرول میں ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی کا غصہ اتنا آئے کہ آپے سے باہر ہو جائے، بفر جائے، کنٹرول سے باہر ہو جائے، یہ تغوا کہلاتا ہے، بفر گیا ہے، آپے سے باہر ہو گیا ہے، یہ تغوا سرکشی کو کہتے ہیں۔ آپ چولہے پہ چڑھی ہوئی کوئی ہنڈیا یا دودھ یا کوئی چیز دیکھیں، بسا اوقات تو اس میں ابال جب آتا ہے تو وہ ابل کے باہر گرنا شروع ہو جاتی ہے، یہ تغوا ہے، سرکشی ہے، حدیں پھلانگ رہا ہے یہ دودھ، تغوا ہے، حد کے اندر نہیں ہے، قائم نہیں ہے۔ انسان کے نفس میں طغیان آتا ہے، تغوا پیدا ہوتا ہے، سرکشی آتی ہے نفس انسان میں، خواہشات میں، غریزے۔ مثلا شہوتیں، ان کے یہ حالات ہوتی ہیں، کبھی شہوتیں سوئی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو نہ چھیڑا جائے اگر شہوتوں کو، معتدل ہیں، نارمل ہیں، انسان کے کنٹرول میں ہیں، تنگ نہیں کرتی انسان کو۔ لیکن بعض اوقات شہوات، خصوصا مثلا کھانے کی شہوت، اشتہا، کنٹرول میں ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، کنٹرول میں ہے، لیکن بعض ایسے ہیں جن کی شہوت قابو سے باہر ہو جاتی ہے۔ جنسی شہوت، خصوصا بالغوں کے اندر، جب بالغ ہوتے ہیں، اور اس زمانے کا ایک بہت بڑی بلا جوانوں کے لیے یہی جنسی شہوت ہے، قابو سے باہر، چونکہ منکرات و فساد و فحشا بہت عام ہیں، عریانیت ہے، شہوت انگیزیاں زیادہ ہیں، ہر منظر شہوت انگیز ہے، تصویریں، میڈیا، ریڈیو، خبریں، ایڈ، شہر، بازار اور سائن بورڈ، دکانیں، کپڑے، شوکیس، شو روم، عورتیں، مرد، سب کے سب نے اپنے آپ کو شہوت انگیز بنایا ہوا ہے۔ اس زمانے میں سب سمارٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، اپنے آپ کو شہوت انگیز بناتے ہیں۔ خوب جب اپنے آپ کو شہوت، یعنی مجھے دیکھ کر دوسرے کی شہوت بڑھ کے، ٹائٹ کپڑے پہنیں گے، اپنے اندام نمایاں کریں گے، مثلا بازو ننگے کریں گے، عورتیں آستینیں پہنیں گی، ٹانگیں ننگی کریں گی، ٹائٹ لباس پہنیں گی، اپنے جسم کے بعض اندام جو شہوتیں ابھارتے ہیں انہیں زیادہ نمایاں کریں گی، ان کی نمائش کریں گی، مرد یہ کام کرتے ہیں۔ سب دیکھا دیکھی، بعض متوجہ نہیں ہیں، اس کو فیشن کے طور پر کرتے ہیں، لیکن یہ ہے شہوت انگیزی ہے، شہوت بھڑکانا۔ اور ظاہر ہے کہ جو ایک آدمی شہوت انگیز ہوتا ہے، دوسرا شہوت ران ہو جاتا ہے، یہ لازمی نتیجہ ہے۔ جب ایک شہوت انگیزی کرتا ہے، شہوت انگیزی یعنی دوسرے کی شہوت بھڑکاتا ہے، تو یہ شہوت رانی کرتا ہے، اس کی شہوت بھڑک اٹھتی ہے، اب یہ اپنی شہوت پھر پوری کرتا ہے، تسکین پاتا ہے اس شہوت سے۔ یہ زمانہ اس لحاظ سے جوانوں کے لیے تباہی کا زمانہ ہے، شہوت انگیزی کا زمانہ ہے، خصوصاً مغربی و ہندی تہذیب، یہ مکمل طور پر شہوت انگیز تہذیبیں ہیں۔ جوانان تقوی اختیار کرے، اگر تقوی نہیں ہوگا تغوی آ جائے گا، تغوی، تغوی یعنی سرکشی، شہوتوں میں سرکشی آ جائے گی، شہوتوں کے اندر آپ کے شعلہ ور ہو جائیں گی، ان کے اندر بھڑکاوا آ جائے گا اور قابو سے باہر ہو جائیں گی، اور یہ تغوی انسان کو نابود و تباہ کر دیتا ہے۔ بہت ساری تباہیوں میں اس وقت جوان مبتلا ہیں شہوت انگیزیوں کی وجہ سے، ٹی وی ریڈیو شہوت، ٹی وی اور فلمیں شہوت انگیزی کرتے ہیں، یہ جوانوں کی شہوتیں بھڑک اٹھتی ہیں، ان بڑکی ہوئی شہوتوں کی تسکین کے لیے ایک حرام کام کرتے ہیں استمناء کے نام سے، فقی اصطلاح میں، شرعی زبان میں، شہوت انگیزی۔ جب شہوت بھڑک اٹھتی ہے جوان کی، تو کم از کم کام جو کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو نابود کرتا ہے، تباہ کرتا ہے، استمناء کرتا ہے۔ استمناء یعنی کوئی ایسا حرکت کرتا ہے، کوئی ایسی اپنے ساتھ کام کرتا ہے، اپنے جسم سے کھیلتا ہے یا تحریک کرتا ہے اپنی شہوت جنسی کو، جس سے وہ شہوانی مادہ اس کا خارج ہوتا ہے اور تسکین ہوتی ہے۔ یہ عمل جو جوان اس میں مبتلا ہو گیا ہے، یہ ہلاک ہے، یہ انسان تباہ ہے، یہ انسان دنیا و آخرت اس نے اپنی نابود کر دی ہے، اس کی ساری صلاحیتیں ختم ہو گئی ہیں، اس انسان کی سوچنے کی صلاحیت اس میں ختم ہو گئی ہے، فیصلے کی صلاحیت اس میں ختم ہو گئی ہے، مردانہ صلاحیت اس میں ختم ہو گئی ہے، اولاد کی صلاحیت اس میں ختم ہو گئی ہے، شادی کی صلاحیت اس میں ختم ہو جاتی ہے، خود اعتمادی اس میں ختم ہو جاتی ہے، پڑھائی کا حوصلہ اس میں نہیں رہتا، اعصاب اس کے کمزور ہو جاتے ہیں، مسل اس کے کمزور ہو جاتے ہیں، نروز اس کے کمزور ہو جاتے ہیں، جسم اس کا ناتوان ہوتا ہے۔ ظاہراً بڑا ہٹا کٹا ہے، 100 کلو وزن ہے، لیکن اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، کانپتا رہتا ہے، ہاتھ اس کے کانپتے ہیں، اس طرح نابودی ہے عزیز من، نابودی۔ شہوت انگیزی کے، شہوت انگیزی سے بچیں، شہوت رانی تک پہنچنے نہ دیں معاملہ۔ شہوت رانی یعنی شہوت نکالنا، شہوت کو تسکین دینا، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب پہلے شہوت کو بھڑکایا جائے، شہوت انگیزی کی جائے۔ نہ کریں یہ کام، گھروں کے اندر یہ کام ہے، اس وقت بعض گھروں کے اندر اتنا فحاشی کا نظام ہے، بہنوں نے ایسے کپڑے پہنے ہوتے ہیں کہ بھائی دیکھ کر ان کو شہوت انگیزی میں مبتلا ہو جاتا ہے، بھائی اس طرح کا غلط لباس پہنتا ہے کہ بہن اس کو دیکھ کر شہوت انگیزی میں مبتلا ہو جاتی ہے، ماں اتنا غلط لباس پہنتی ہے، بچے متاثر ہوتے ہیں اسے دیکھ کر، اس قدر فحاشی عام ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے یہ متاثر اثر ہے ان چیزوں کا، شہوت انگیزی کا۔ پھر اس کے بعد جرائم کی دنیا میں چلے جاتے ہیں، اپنے تئیں سستا ترین علاج ڈھونڈتے ہیں شہوت رانی کا، اور سب سے زیادہ نابود کرنے والا۔ پھر اس کے بعد حرام کاموں کے پیچھے نکل جاتے ہیں، بازاروں میں نکل جاتے ہیں، اور زنا بالعین کرتے ہیں، آنکھوں کا زنا۔ روایات میں ہے کہ زانی کئی طرح کے زانی ہیں، جو شرمگاہ کے لیے کے ذریعے زانی ہیں، جو زبان کے زانی ہیں، کچھ ایسے ہیں دن بھر فوش اور غلط باتیں، شہوت رانی کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اپنی زبان آلودہ کرتے ہیں، یہ زبان کے زانی ہیں، یہ زنا باللسان ہے۔ ایک آنکھوں کے ذریعے زانی ہیں، یہ بھی زانی ہیں، مناظر دیکھیں گے، فوٹو دیکھیں گے، ویب سائٹ دیکھیں گے، یہ بھی زانی ہیں۔ کانوں کے ذریعے زانی ہیں، خیالات کے زانی، بعض ایسے آنکھیں بند کر کے تخیلات میں اپنے شہوانی مناظر قائم کرتے ہیں، اور یہ وہی ہیں جن کو رات بھر شہوانی خوابیں آتی ہیں۔ تقوی ہے، تقوی بچا سکتا ہے ہمیں، تقوی نہ ہوا تو تغوی آ جائے گا، تغوی سرکشی، شہوتوں کی سرکشی، طغیان انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور جب اندر طغیان آ جائے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، ماں باپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں نہیں ہوتا، بڑے بزرگ کنٹرول کرتے ہیں نہیں ہوتا، بالآخر یہ چھوٹی سی چیز بھڑک اٹھتی ہے، جس طرح ایک دیا سلائی، آپ ایک جنگل میں جا کر ایک چھوٹا سا شعلہ، ایک انگلی کے اس پورے کے برابر ایک شعلہ نکلتا ہے اور پھر وہ جہان سوز شعلے میں بدل جاتا ہے، شہروں کے شہر جلا دیتا ہے۔ ابھی مثلا آج ہی آپ خبروں میں اگر مشاہدہ کریں تو اس وقت کئی دنیا کے جنگلوں میں آگ لگی ہوئی ہے، کس سے لگی ہے؟ ایک اتنے سے چھوٹے سے شعلے سے بھڑکی ہے یہ آگ، اور اتنی بے قابو ہو گئی ہے کہ اس ملک کی فضائیہ، فائر برگیڈ، پوری قوم، پوری حکومتی عملہ اس آگ پر قابو نہیں پا سکتا، وہ سینکڑوں ایکڑ و ہزاروں و لاکھوں ایکڑ جنگلات، بڑے بڑے تناور درخت خاکستر بنا دیتی ہے یہ آگ۔ شہوت ایک آگ ہے، آگ تناور شخصیتوں کو خاکستر بنا دیتی ہے یہ آگ۔ تناور شخص، ارادے کے مضبوط ارادے کے مالک، اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک، مجاہد جن کو بننا تھا، جن کو اپنی قوم کا رہنما بننا تھا، جن کو اپنے خاندانوں کا سہارا بننا تھا، جن کو اپنی قوم کا فخر بننا تھا، جن کو اپنی مملکت کا سہارا بننا تھا، اس چھوٹے سے شعلے نے جو بھڑک اٹھا اور اس نے ویران کر دیا، تباہ کر دی، امت کی امتیں تباہ کر دی ہیں انہوں نے۔ آپ توجہ کریں، اس وقت یہ خبیث جن کو علامہ اقبال نے حق ادا کیا، ان کا، مغربیوں کا، انگلینڈ کا اور یورپیوں کا، فرنگ، علامہ اقبال کی زبان میں فرنگ سے مراد یہ یورپی تہذیب ہے، مغربی تہذیب ہے، کہ علامہ اقبال نے سب سے زیادہ اپنی قوم کو اس خطرے سے آگاہ کیا کہ یہ سب سے زیادہ پست تہذیب ہے، شہوترانی کی تہذیب ہے، شیطانی تہذیب ہے، برعکس دوسرے لوگوں کے بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ علماء جاتے ہیں انگلینڈ، بہت متاثر ہوتے ہیں داڑیوں والے، یہ داڑھی منڈا گیا، اقبال نفرت کر کے آیا وہاں سے کہ یہ تو قابل نفرت معاشرہ ہے، یہ قابل نفرت لوگ ہیں، یہ تو لمبی لمبی داڑھیوں والے داتے ہیں، رال ٹپکاتے ہوئے جاتے ہیں، رال ٹپکاتے ہوئے آتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں جنت جائیں نہ جائیں انگلینڈ ضرور چلے جائیں ہم۔ علامہ اقبال انگلینڈ گئے، یورپ گئے، پڑھا، وہاں جا کر اعلیٰ سطح تک پڑھا، اور پڑھ کر نفرت سے بھر کر واپس آ کر اپنی قوم کو بتایا کہ قابل نفرت قوم ہیں، قابل نفرت تہذیب ہے، قابل نفرت ہے ہر چیز ان کی، اور شدید کوشش کی علامہ اقبال نے کہ اس قوم کے اندر اس تہذیب سے نفرت پیدا کریں، لیکن ہوئی نہیں۔ جتنی علامہ اقبال نے نفرت پیدا کی، سر سید احمد خان نے اتنی محبت پیدا کی ان کے اندر۔ داڑھی والے نے کیا کام کیا؟ داڑھی منڈے نے کیا کام کیا؟ داڑھی والے نے شدید نفرت، شدید محبت پیدا کی مغربی تہذیب کی، جو ابھی تک باقی ہے اور نسلوں میں منتقل ہو رہی ہے۔ علامہ اقبال نے بتایا کہ یہ تہذیب خود مرنے والی ہے، اپنے خنجر سے خود خودکشی کرے گی، یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا، یہ تہذیب اپنے خنجر سے خود خودکشی کرے گی۔ دو دن پہلے کی خبر ہے کہ ڈیوڈ کیمرون، جو اس وقت وزیر اعظم ہے برطانیہ کا، اس نے حکومتی وزیر اعظم تقاضا کر رہا ہے تمام ملت سے اور اپنے تمام اداروں سے، کمپنیوں سے، کہ خدا را فحاشی کی ویب سائٹ کو بلاک کرو، فحاشی کی جتنی ویب سائٹس ہیں ان کو بلاک کرو۔ کیوں کیمرون صاحب، کیا ہو گیا؟ یہ تو آپ کی پسندیدہ چیزیں ہیں، آپ ہی نے ان کو متعارف کروایا ہے، اب کیا ہوا؟ کہ کیا جواب اس نے کیا دیا؟ کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کو تباہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اب ان کو تباہی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، اور حقیقتاً تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں۔ آپ یقین جان لیں کہ بہت کم عرصہ رہ گیا ہے اس تہذیب کی نابودی میں، جس تباہی کے پستی کے دہانے پہ یہ پہنچ چکے ہیں، اسی شہوت انگیزی و شہوت رانی کے نتیجے میں۔ تقویٰ سرکشی ہے انسان کے اندر، ہر چیز میں انانیت سر اٹھا لیتی ہے، خواہشات سر اٹھاتی ہیں، شہوتیں سر اٹھاتی ہیں، اشارہ کیا ہے کہ تغوی قرآن نے ذکر کیا ہے، طاغوت کے لفظ سے نکلا ہوا ایک لفظ یا تغا سے، تغوی ہے انسانی حالت کا نام ہے، یعنی بفری ہوئی انسانی شہوتیں اور غریزے، یہ تغوی ہے۔ طاغوت کہتے ہیں سرکش، حد توڑنے والا، حدود شکن۔ غیر خدا، اللہ کے علاوہ جو بھی اللہ کی جگہ آ بیٹھے وہ طاغوت کہلاتا ہے، ہر وہ اللہ کے علاوہ وہ انسان یا وہ مخلوق جو اپنی مخلوق کی حد کو چھوڑ کر نکل کر اس سے اللہ کی حد میں داخل ہونے کی کوشش کرے وہ طاغوت ہے۔ مخلوق کی حد ہے، مخلوق خدا کی مخلوق ہے اور انسان عبد ہے خدا کا، عبد بندہ ہے خدا کا۔ بندگی سی کی حد سے نکلنا طغیان ہے، بندگی کی حد کو پھلانگنا، تجاوز کرنا طغیان ہے۔ پیرامیٹر لگا ہوا ہے کہ بندگی کی یہ حد ہے، اگر ایک قدم بھی بندگی کی حد سے انسان نے ایک سینٹی میٹر بھی باہر آیا یہ طاغوت کہلاتا ہے۔ عمل کے ذریعے باہر آئے، اظہار کے ذریعے سے باہر آئے، حرکات و سکنات کے ذریعے سے باہر آئے، سوچ میں باہر آئے، حد خدا کو جس ذریعے سے بھی توڑے یہ طاغوت کہلائے گا۔ بندے کا حق نہیں ہے قانون بنانا، بندگی کے لیے ممنوع ہے قانون، بندگی کا تقاضا ہے قانون کو ماننا نہ قانون بنانا۔ جو بھی اس حد کو توڑے گا طاغوت ہے۔ بندگی کا تقاضا نہیں ہے حکومت قائم کرنا، جو بھی بندگی کی حد کو توڑے گا وہ طاغوت ہے۔ بندگی کا تقاضا نہیں ہے اپنے لیے یا دوسروں کے لیے کوئی نظام بنانا، یہ الوہیت کا تقاضا ہے، حق ہے، اللہ کا حق ہے۔ اور جو بھی اس حد کو توڑے گا وہ طاغوت ہے۔ مثلا مثال کے ساتھ سمجھیں اس بات کو، باپ ہے گھر میں اور اولاد، اولاد ہونے کے کچھ تقاضے ہیں، باپ ہونے کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ جو اولاد ہونے کی حد سے باہر نکل کر باپ کی حد میں قدم رکھے یہ باپ کی نسبت طغیان آیا، اس میں سرکشی آئی ہے، اس نے باپ کی حد توڑی ہے، اپنی حد سے نکلا ہے، اولاد و ولدیت کی حد سے، فرزندی کی حد سے پھلانگا ہے، باہر نکلا ہے، اس نے طغیان کیا ہے۔ مثلا شوہر ہے اور بیوی، زوجہ ہونے کی زوجیت کی حد ہے، اگر یہ زوجیت کی حد سے نکل کر شوہریت کی حد میں قدم رکھے اس نے تغوا کیا ہے، طغیان کیا ہے، سرکشی کی ہے اس نے۔ استاد اور شاگرد، شاگردی کی حد ہے، اس حد کو اگر شاگرد توڑے اور استادی کی حد میں قدم رکھے، معلمی کی حد میں قدم رکھے، اس کے اندر طغیان آیا ہے، حد پھلانگ دی ہے اس نے۔ امام و امت، ان میں حد ہے، امامت کا ایک تقاضا ہے، امت کا ایک تقاضا ہے۔ امت اگر اپنی حد سے نکلے باہر اور امامت کی حد میں قدم رکھے یہ طغیان ہے، یہ تغوا ہے۔ ہر کی حد مقرر ہے، ہر شے کی حد مقرر ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اور وہ قانون حد ہے۔ حاکم، پہلے یہ معنی کر رہے ہیں، حاکم حد مقرر کرنا، کرنے والا، حکومت حد مقرر کرنے کی طاقت و صلاحیت و اتھارٹی، اس کو حکومت کہتے ہیں۔ حکم حد مقرر کرنا، قاضی حد مقرر کرے تو بھی حاکم ہے، اگر حاکم بادشاہ، والی و ولی اگر حد مقرر کرے یہ بھی حاکم ہے، اس کو الاو ہے، اس کو اختیار ہے حد مقرر کرنے کا، دوسرا نہیں کر سکتا۔ دوسرا اگر حد مقرر کرے گا طاغوت ہے، طغیان ہے۔ جو بھی بندگی کی حد پھلانگے گا وہ اللہ کی حدود کو توڑے گا وہ طاغوت ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کسی کو حق نہیں کہ خدا کے مقابلے میں آ کر غیر الہی امور قائم کرے جو الہی ہیں، مثلا حکومت الہی ہے، اگر کوئی غیر الہی حکومت قائم کرے گا یہ طاغوت ہے۔ قانون الہی ہونا چاہیے، دین الہی ہے، جو اپنا دین بنائے گا طاغوت ہے۔ امت اللہ کے قانون کے مطابق بننی ہے، اگر امت کے علاوہ کسی نے گروہ بنا لیا اپنا یہ طاغوت ہے۔ خود ساختہ در مقابل خدا ساختہ، خدا جو بنائے وہ الہی ہے، اور اللہ کے بنائی ہوئی امر کے مقابلے میں انسان جو بنائے یہ طاغوتیت ہے، یہ حد کو پھلانگنا ہے۔ جو بھی انسان بنائے، اگر انسان خدا کے قانون کے مطابق بنے یہ حزب اللہ ہے، وہ گروہ جو اللہ کے اصولوں کے مطابق ہے، لیکن جو خود بنا لے گروہ یہ طاغوت ہے، جس نے خود گروہ بنا لیا اپنا۔ جو حکومت خود ساختہ ہو، انسان ساختہ ہو، بشر ساختہ ہو، یہ طاغوت ہے۔ مصادیق کے لحاظ سے پس قرآن مجید میں جب طاغوت کا لفظ آئے، انسانی ساختہ نظام، انسانی ساختہ قانون، انسان کا بنا ہوا ضابطہ، انسان کا بنا ہوا نظام، انسان کا بنا ہوا سسٹم، انسانوں کے ہاتھوں سے بنے ہوئے انسان، انسانوں کی مدد سے طاقت تک پہنچے ہوئے انسان، انہیں طاغوت کہیں گے۔ لہذا انبیاء جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ائمہ جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ان کے مقابلے میں جو بن کر آتے ہیں، یا ان سے ہٹ کر جو خود بنتے ہیں، یا جنہیں لوگ بناتے ہیں عام، یہ سب طاغوت کے زمرے میں آتے ہیں۔ قرآن ان سب کو طاغوت کہتا ہے۔ اب توجہ فرمائیں ان آیات طاغوت کو، کہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں، اس معنی کی روشنی میں جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، کہ جبت کھوکھلی چیزوں کو کہتے ہیں، بے اثر و بے خاصیت چیزیں، جن کا کوئی اثر نہیں ہے، لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہے، اس کی وجہ سے تو بڑا میرا فرق پڑ گیا ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں اثر نہیں ہے؟ اگر کسی کو کہو یہ انگوٹھی میں کوئی اثر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں آپ عجیب بات کرتے ہیں، اس انگوٹھی نے ابھی تک بیٹا دیا ہے، اس انگوٹھی نے ابھی تک نوکری دی ہے، اس انگوٹھی نے صحت کی ہے، اس انگوٹھی نے موت سے بچایا ہے، اس انگوٹھی نے پتہ نہیں کیا کیا کیا، ابھی اتنے معجزے دکھا چکی ہے، آپ کہتے ہو کوئی کچھ بھی نہیں دکھایا اس انگوٹھی نے۔ یہ جبت ہے، جادوگروں کے پاس جانا، عاملوں کے پاس جانا، ساحروں کے پاس جانا، یہ سب جبت ہے۔ اور عموماً بڑے پکے مومن بھی جب پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، فوراً دوڑتے ہیں ان لوگوں کے پیچھے، عاملوں کے پیچھے۔ کتاب قرآن موجود ہے اور عاملوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، یہ جبت ہے۔ بے خاصیت چیزیں، طاغوت یعنی انسان ساز چیزیں، انسان کی بنی ہوئی چیزیں، انسان کی بنی ہوئی نظام، انسان کے بنے ہوئے قانون، انسان کے بنائی ہوئی حکومتیں، انسانی بنائے ہوئے گروہ، انسانی بنائے ہوئے دھڑے، انسانی قائم کردہ سلسلے، یہ سب طاغوتیت کے زمرے میں آتے ہیں۔ غیر الہی طاغوت یعنی غیر الہی بشر ساختہ امور جو خود انسان نے بنا لیے ہیں۔ اس توضیح کی روشنی میں اب جائزہ لیں طاغوت والی آیات جو قرآن نے استعمال کی ہیں، کہ پہلی آیت سورہ بقرہ میں 256، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ اس قوم کو مضبوط سہارا ملے گا جو طاغوتیت کو چھوڑے، انسان ساز چیزوں کو چھوڑے۔ بشر ساز چیزیں مضبوط نہیں ہیں۔ انشاءاللہ ابھی اگلی آیت آ رہی ہے، تھوڑا فاصلہ پڑ جائے گا، سورہ عنکبوت میں۔ سورہ عنکبوت میں ہے کہ بشر کی بنی ہوئی چیزیں مکڑی کے جالے کی طرح ہیں، جس طرح مکڑی کا جالہ ہے یہ مضبوط سہارا نہیں ہے۔ اگر ایک انسان گر رہا ہو، مکڑی کے جالے کا سہارا لے اور خوش ہو کہ میں نجات کا سہارا میرے ہاتھ میں آ گیا ہے، لائف جیکٹ مجھے مل گئی ہے، مکڑی کا جالہ نہ، بہت ہی ضعیف چیز کا سہارا لیا ہے تم نے۔ طاغوت کو چھوڑو تاکہ عروۃ الوثقی تمہارے ہاتھ آئے۔ اس وقت دنیا اسلام و دنیا پاکستان و دنیا تشیع عروۃ الوثقی کی محتاج ہے، مضبوط سہارا چاہیے ملت کو، مضبوط سہارا تاغوت کے انکار سے ہاتھ آئے گا تمہیں. یہ جو تھاما ہوا ہے اس کو چھوڑو پہلے, جو تھاما ہوا ہے اس کو چھوڑو, مٹھی خالی کرو اپنی, خالی کرو مٹھی, کیونکہ یہ مکڑی کا جالا تمہارے ہاتھ سے نکلے تاکہ مضبوط سہارا آئے, اس کو تھام سکو, حبل اللہ کو تھام سکو. ابھی ہم حبل اللہ نہیں تھامتے, کیوں؟ کہ اپنی رسی ہاتھ میں ہے, اللہ کی رسی تھامنے کے لیے ہاتھ فارغ نہیں ہے, دونوں ہاتھ ہمارے مصروف ہیں, ہاتھ فارغ نہیں ہے. دوسری آیت میں ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. اللہ ولی ہے مومنوں کا, یعنی مومن ولایت اللہ میں ہیں اور کافر ولایت طاغوت میں ہیں. اب یہاں سے ہی تشخیص پا جائے گا کہ مومن کون ہیں اور غیر مومن کون ہیں. جو ولایت اللہ و ولایت الہی, اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ولایت سے متمسک ہیں, یہ مومن ہیں. لیکن جو بشری کسی نظام سے قائم ہیں, انہوں نے اس کو تھاما ہوا, یہ کافر ہیں. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت, طاغوت یعنی بشر ساز, طاغوت یعنی بندگی کی حد کو توڑ کر بنائی گئی چیز, طاغوت یعنی حد شکنی و سرکشی کے نتیجے میں جو چیز قائم کی گئی ہے وہ طاغوتیت ہے. وہ حاکم طاغوت ہے, وہ حکومت طاغوت ہے, وہ قانون طاغوت ہے, وہ سلسلہ طاغوت ہے, یہ سب کچھ طاغوتیت کے زمرے میں آئے گا. سورہ مبارکہ نساء میں اب اس روشنی میں, اس وضاحت میں جو طاغوت کا معنی کیا ہے, دوبارہ رجوع کرتے ہیں سورہ مبارکہ نساء کی آیا 51 میں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب, کیا نہیں دیکھتے آپ ان لوگوں کو جن کے پاس آسمانی کتاب ہے, یعنی الہی نظام, الہی منشور ہوتے ہوئے, یؤمنون بالجبت والطاغوت, اللہ کا نظام ہے, اللہ کا منشور ان کے پاس ہے, الہی کنسٹیٹیوشن ان کے پاس ہے, پھر بھی بشری. الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب, یہ عجوبے, اے رسول دیکھے ہیں ایسے ایسے مخلوقات عجوبے جن کو اللہ کا منشور دیا گیا ہے, پڑھا بھی ہے انہوں نے, پڑھایا بھی ہے انہوں نے, مدرسے میں پڑھا ہے, ممبر پہ تقریریں کی ہیں, حوالے دیے ہیں, قسمیں کھائی ہیں, بار بار قرآن کا نام لیتے ہیں, لیکن یؤمنون بالجبت والطاغوت. اس وقت آپ کتنے, یہ پاکستانی حکمرانوں کو ہی دیکھیں, یہ جب کینڈیڈیٹ بنتے ہیں, الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں, کامیابی کے لیے ایک ووٹروں کے پاس جاتے ہیں اور ووٹروں سے زیادہ بابوں کے پاس جاتے ہیں, کلندروں کے پاس, مزاروں پہ نظر نیاز چڑھا کے کہ یہاں سے ہمیں کامیابی ملے گی. سب نے اپنے مخصوص پیر رکھے ہوئے ہیں, حتیٰ علماء, توجہ فرمائیں, پاکستان میں علماء پڑھے لکھے حوزوں میں 20-20 سال پڑھ کر آئے ہیں, اور کوئی کسی نائی کا مرید ہے, ہیں ایسے, رکشے والے کا مرید ہے, کوئی کسی اور کا مرید ہے, علماء ان کے مرید ہیں, ان سے جا کر اپنی حاجات کے پورا کرنے کے لیے ان سے متمسک ہوتے ہیں. انہی کی طرف اشارہ ہے, الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب, ان کے پاس کتاب ہے, قرآن ہے, آسمانی منشور ہے اللہ کا, پھر بھی یؤمنون بالجبت والطاغوت, کھوکھلی و بے خاصیت چیزوں پر ان کا ایمان ہے, و طاغوتوں پر ان کا ایمان ہے, غیر الہی بشر ساختہ, انسان ساختہ قوانین پر ان کا ایمان ہے, اللہ کے قانون کے ہوتے ہوئے بشر ساختہ, طاغوت یعنی بشر ساختہ, انسان کے بنے ہوئے قانون, اللہ کی طرف سے ولایت مقرر ہے اور یہ انسان کے ہاتھوں سے بنی ہوئی حکمرانوں اور حکومتوں کے معتقد ہیں. وَيَقُولُونَ, اور ان کا یہ کہنا ہے, لِلَّذِينَ كَفَرُوا, کافروں کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے, هَؤُلَاءِ أَحْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, مومنوں سے یہ کافر بہتر ہیں, اسلامی نظام سے یہ نظام بہت اچھا ہے, یہ کافروں کا نظام بہت اچھا ہے, جمہوری نظام اسلامی نظام سے بہت اچھا ہے, ان کا کہنا یہ ہے, سروں پہ امامے ہیں, دستاریں ہیں، پگڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کہنا کیا ہے، زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نظام اللہ کے نظام سے بہتر ہے۔ یقولون للذین کفروا ہؤلاء احدا، یہ کافرانہ باتیں، کافرانہ نظام، کافرانہ سسٹم، یہ بہتر ہے مومنوں سے، احدا من الذین آمنوا سبیلا، یہ راستہ، اگر راستہ اپنانا ہے تو یہ راستہ اپناؤ جو کافروں نے اپنایا ہے، اس راہ سے آپ نجات پا سکتے ہیں۔ سورہ مبارکہ نساء کی اگلی آیا 60 ہے، جو کل مفصل اس میں بات کی ہے، الم ترا، یہ اہل کتاب کے بارے میں تھی، اگر الکتاب سے مراد اہل کتاب ہوں، الم ترا الذین یزعمون انہم آمنو، اے رسول آپ نے دیکھا ہے وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں ہم مومن ہیں، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آپ پر جو آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے اس پر بھی، اور آپ سے پہلے جو انبیاء پر آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، یہ ان کو گمان ہے، اور ارادہ کیا ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، ارادہ یہ ہے کہ طاغوت کو اپنا حاکم چن لیں، طاغوت کو حاکم بنائے اپنا، وقد امروا ان یکفروا بہ، حکم یہ تھا کہ اس کا انہوں نے انکار کرنا ہے۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ نساء میں ہی آیہ دیگر موجود ہے، آیت 76 میں، سورہ نساء میں تیسری آیت طاغوتی نظام کے بارے میں، یہ آیا پہلے بھی اس سیاق کو پڑھا ہے آپ کی خدمت میں، کہ قرآن مجید نے تنبیہ کی ہے، سرزنش کی ہے، مذمت کی ہے ان لوگوں کی جو ایسے حالات میں تماشائی بن کے رہتے ہیں، جبکہ ان کے امت کے اندر، ان کے ملک کے اندر، ان کے شہروں کے اندر کچھ لوگ قتل ہو رہے ہیں، ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، ستم کا شکار ہو رہے ہیں، بے سہارا ہیں، اور وہ فریادیں کر رہے ہیں کہ خدایا ہمیں اس ظلم سے نجات عطا فرما اور ہماری مدد کے لیے کوئی ولی و ناصر مقرر فرما۔ سورہ مبارکہ نساء میں آیا 75 میں ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں تم جہاد نہیں کرتے، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، جبکہ کمزور، ستم رسیدہ و مظلوم مرد، عورتیں اور بچے پکار پکار کے کہہ رہے ہیں، فریادیں کر کے کہہ رہے ہیں، یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، خدایا ہمیں اس ظالم شہر، ظالم آبادی و ظالموں کی بستی و ظالموں کی حکومت سے نجات عطا فرما، ظالمانہ نظام میں یہ پس رہے ہیں اور فریادیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں یہ عورتیں اور بچے، یہ یتیم و بیوائیں، اور ان کی فریاد تم نہیں سن رہے ہو، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں وج اللہ مل لدن کا ولین وج اللہ مل لدن کا نصیرہ، اے خدا اپنی جانب سے ہمارے لیے کوئی ولی و اپنی جانب سے ہمارے لیے کوئی مددگار، کوئی نصیر ہمارے لیے مقرر فرما۔ اپنی جانب سے نجات دہندہ ہمارے لیے مقرر فرما، کیوں کہ یہ تو سب تماشائی ہیں، یہ تو سب ہمارے خون کو بیچنے والے ہیں، یہ تو سب شہید فروش ہیں، کچھ دین فروش ہیں و کچھ شہید فروش ہیں، نجات دہندہ بھیج، اجعل لنا من لدنک ولیا و اجعل لنا من لدنک نصیرا، مانگ یہ رہے ہیں کہ اے خدایا ہمیں اس ظالم آبادی و ظالمانہ حکومت و ظالمانہ نظام سے نجات عطا فرما۔ الذین آمنوا، توجہ فرمائیں، وہ 76 نمبر آیت جہاں طاغوت کا پھر ذکر ہے وہ یہ ہے، الذین آمنوا، یہاں پر اب آ کر ایسے منظر میں جب ایک مظلوم طبقہ مر رہا ہو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہوں، عورتیں بچے کاٹے جا رہے ہوں، اور وہ فریادیں کر رہے ہوں کہ اے خدا ہمیں نجات عطا فرما اس ظالم آبادی اور ان کے ظلم سے، ایسے میں رد عمل، رویے دو طرح کے ہوتے ہیں، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو مومن ہیں وہ خدا کی راہ میں نکل آتے ہیں اور ان ظالموں کا مقابلہ کرتے ہیں، ان قاتلوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور مظلوموں کو فریاد رسی کرتے ہیں اور انہیں نجات عطا کرتے ہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، کافر منکر طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، وہ مومن اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے اولیاء، شیطان کے دوست، شیطان کے ساتھیوں کو قتل کرو۔ ان قید الشیطان کان ضعیفا، وہ ڈرو نہیں، شیطان کا منصوبہ ضعیف ہے، کمزور ہے، شیطان کی تدبیر، شیطان کی پلاننگ زیادہ قوی نہیں ہے، ڈرو مت اسے۔ شیطان کے اولیاء، شیطان کے ساتھی، ان کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ اس وقت جتنے دہشت گرد ٹیررسٹ گروپ ہیں یہ شیطان کے ساتھی ہیں سارے، ان شیطان کے ساتھیوں کا مقابلہ کرو، چپ نہ بیٹھو۔ الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، وہ پھر رسول اللہ کو فرمایا کہ کیا رسول دیکھا ہے آپ نے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو نعرے بڑے لگاتے ہیں، جان بھی قربان ہے، فلاں بھی ہے، لیکن جب اللہ انہیں کہہ دیتا ہے کہ اٹھو قتال کرو نکلو، اس وقت ڈرتے ہیں۔ یخشون الناس کخشیت اللہ، لوگوں کو دیکھ کر کانپنے لگتے ہیں، نام سن کر کانپنے لگتے ہیں، ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس آیا میں، آیا 76 میں، دو راہوں کو آپس میں مقابلے میں ذکر کیا گیا ہے، تقابل کیا گیا ہے، ایک سبیل اللہ اور ایک سبیل طاغوت۔ یہی سے طاغوتیت کا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے، وہ راہیں جو خدائی نہ ہوں، الہی نہ ہوں، وہ طاغوتی راہیں کہلاتی ہیں۔ اللہ کی راہ سے ہٹ کر ہر چیز طاغوتی ہے۔ اس آیا میں ایک مطلب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ طاغوت کی راہ میں لڑنے والے و خدا کی راہ میں لڑنے والے، یہ دو گروہ ہوتے ہیں۔ جب بھی ظلم شروع ہوتا ہے، کچھ ظالم ہوتے ہیں وہ کچھ مظلوم کے حمایتی، جو مظلوم کے حمایتی ہیں وہ اللہ کی راہ میں ہیں لڑتے ہیں، اور جو قاتل ہیں، دہشت گرد، وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ لیکن یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ طاغوت کا راستہ اللہ کے راہ کے مقابلے میں ہے۔ بس یہاں سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو راستہ اللہ کا نہیں ہے وہ 100% طاغوتی راستہ ہے، وہ طاغوتی راہ ہے، اس کو کوئی بھی الہی و اسلامی نہیں کہہ سکتا۔ اور جیسے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک بہت بڑا ستم جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ تمام اسلامی منابع، لائبریریاں، قرآن، حدیثیں اور کتابیں اور فقہ اور اصول و کلام و عقیدہ، اس سے استفادہ کر کے طاغوتیت کے ساتھ سمجھوتے کی راہیں نکالی جا رہی ہیں کہ اس طاغوتی نظام کے ساتھ مسلمان کیسے ایڈجسٹ ہو، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کسی غیر الہی نظام کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ طاغوتی نظام کیا ہے؟ اللہ کی راہ کے مقابلے میں جو راستہ ہو، جو الہی راہ سے ہٹ کر ہو، جو خود انسانوں نے بنا لیا ہو، اچھی نیت سے بنایا ہو تو بھی طاغوت ہے، غلط نیت سے بنایا ہو تو بھی طاغوت ہے، جو بھی حد پھلانگے وہ طاغوت ہے۔ مثلا حد یہ ہے کہ انسان، فرض کریں قانون یہ بنایا ہے کہ سب کے سب بیٹھے رہو، اس حد کو جو توڑے گا وہ طاغوت ہے، جو سر اٹھائے گا طاغوت ہے۔ اگر حد یہ ہو کہ کھڑے ہو جاؤ، اس وقت جو حد توڑے گا، بیٹھ جائے گا، وہ طاغوت ہے۔ جو قانون شکن ہو، سرکش ہو، تغواں ہو، طغیانی ہو، حد شکن و قانون شکن ہو، وہ طاغوت کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں آیات دیگر میں بھی طاغوتیت کا ذکر ہے۔ آیا سورہ مائدہ آیا 60 میں، سورہ مبارکہ مائدہ میں آیا نمبر 60 میں قل، رسول اللہ کو فرمان ہے کہ اے رسول آپ اعلان کہہ دیں، لوگوں کو بتاؤ، بتائیں لوگوں کو، حل انبئکم بشر من ذلک مصوبتا عند اللہ، اے لوگوں میں بتاؤں سب سے زیادہ برے انجام والے، سب سے زیادہ شرارت والے، سب سے زیادہ شرور لوگ، اور جن کا خدا کے ہاں بہت برا انجام ہوگا، سب سے برا انجام اللہ کے پاس جن کا ہوگا، بتاؤں وہ قوم، وہ لوگ، وہ طبقہ، وہ نسل، حل انبے حکم، جاننا چاہتے ہو بتاؤں؟ قل، اے رسول کہہ دیجئے، حل انبے حکم بشر من ذالک مصوبتا عند اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ من لعنہ اللہ وغضب علی، جس پر خدا نے لعنت کی ہو اور جس پر اللہ کا غضب ہو گیا ہو، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور خدا نے جن کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیے ہوں، وعبدت طاغوت، اور طاغوت کے پیروکار، طاغوتی نظام کو ماننے والے، یہ سب سے زیادہ برا انجام اللہ کے بارگاہ میں ان کا سب سے برا انجام ہوگا۔ رسول اللہ کو اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہے، اے رسول کہہ دیجئے، قل، اے رسول کہہ دیجئے کہ آیا میں آپ کو باخبر کروں، حل انبئکم، باخبر کروں، آپ کو بتاؤں ایک راز ان لوگوں کا جن کا انجام بہت برا ہوگا۔ کون لوگ ہیں؟ ایک، جن پر اللہ نے لعنت کی ہو، لعنت سے مراد یعنی جن کو اللہ نے محروم کر دیا ہو، اللہ کی لعنت گالی نہیں ہے، اردو میں لعنت گالی ہے، لعنت رحمت کے مقابلے میں ہے، رحمت کچھ دینا یہ رحمت ہے، اور کچھ لے لینا، وہی رحمت جو توفیق خدا نے دی ہے وہ لے لینا، یہ لعنت ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ لعنت کہاں کہاں ہے، جہاں بھی خدا نے امن اٹھا لیا یہ لعنت ہے، جہاں امن قائم ہے یہ رحمت ہے۔ لعنت اس کو کہتے ہیں جس کو خدا نے نعمت دے دی یہ رحمت ہے، اور نعمت لے لی یہ لعنت ہے۔ وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت بھیجی اپنی، یعنی اٹھا لی اپنی نعمتیں وہاں سے۔ دوسرا، جن پر اللہ غضبناک ہے۔ تیسرا، وہ لوگ جن کو مسخ کر کے خنزیر و بندر بنا دیا گیا ہے۔ وہ چوتھے، وہ لوگ ان کا انجام بہت برا ہے جو طاغوت کے پیروکار ہیں، طاغوت کے عابد ہیں، طاغوت کے بندے ہیں، طاغوتی نظام مانتے ہیں، یعنی الہی نظام چھوڑ کر بشری بنائے ہوئے نظام کی پیروی کرتے ہیں، ان قوانین کی، ان نظاموں کی، اس سسٹم کی جو خود انسانوں نے بنایا ہے، اس کی پیروی کرنے والے، یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ برا انجام ہے ان کا۔ اے رسول بتا دو ان کو کہ کل کو یہ نہ کہیں یہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا تھا۔ اولئک شر مکانن، ان کا ٹھکانہ بہت برا ہوگا۔ وہ اضل عن سواء السبیل، یہ سیدھے راستے سے بہت بھٹکے ہوئے ہیں، جو طاغوت کے پیروکار ہیں یہ سیدھے راستے سے بہت بھٹکے ہوئے ہیں، انہیں بتا دو۔ قل، اے رسول اعلان کر دو کہ ایسا نہ ہو کہ کل جب آئیں اللہ کے پاس اور یہ کہیں کہ عجب آج پتہ چلا کہ یہ سب کچھ طاغوتیت تھی، ہمیں تو کہا گیا تھا یہ سب اسلام ہے، یہ سب دین ہے، یہ سب مصلحت ہے۔ آیہ دیگر سورہ مبارکہ نحل میں آیا 36 ہے، سورہ نحل آیا 36 ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا ہے، ہر امت کے اندر رسول مبعوث کیا ہے، کس لیے؟ کہ اس امت کو یہ جا کر بتائے کہ عبد اللہ، اللہ کے بندے بنو، بندگی یہ خدا کرو، نظام خدا کو قبول کرو۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور رسول کے دو کام تھے، ایک ان لوگوں کو اللہ کا بندہ بنانا، اللہ کے نظام میں لانا، اور دوسرا انہیں یہ کہنا کہ طاغوت کو چھوڑو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے دوری اختیار کرو۔ کسی نبی نے آ کر یہ کام نہیں کیا کہ لوگوں کو یہ کہو اللہ کے بندے بنو، طاغوت کے ساتھ رہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس وقت حالات کا تقاضا یہ ہے کہ طاغوت کے سائے میں رہیں، نہ، ہر نبی کو، ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا، اس رسول کی ڈیوٹی یہ تھی، فریضہ یہ تھا، معموریت یہ تھی کہ وہ لوگوں کو جا کر بتائے کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو اور طاغوت سے دوری اختیار کرو، اجتناب کرو۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، لوگوں میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے انبیاء کی یہ بات مان لی، رسولوں کی، اللہ کی بندگی اختیار کی و طاغوتیت چھوڑ دی، یعنی بشری نظام چھوڑ دیا، الہی نظام قبول کر لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، لیکن کچھ ایسے تھے جن پر ہمیشہ کے لیے گمراہی رقم کر دی گئی، ثابت ہو گئی کہ وہ کبھی بھی طاغوتیت سے باہر نہیں آئیں گے۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا، الہی نظام کو چھوڑ دیا، طاغوتیت کو ترک نہیں کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، آپ زمین میں ذرا غور کرو، مطالعہ کرو، اسٹڈی کرو، فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، اللہ کی راہ کو چھوڑ کر جانے والوں کا حشر کیا ہوا، اللہ کے آئین و نظام کو جھٹلانے والوں کا حشر کیا ہوا، انجام کیا ہوا۔ آپ زمین میں گردش کر کے ان کا انجام ملاحظہ کرو۔ پس انبیاء آئے ہیں لوگوں کو طاغوتیت سے نجات دلا کر اللہ کی بندگی میں لانے کے لیے، کچھ نے انبیاء کی بات مانی اور کچھ نے انبیاء کی بات نہیں مانی، طاغوتیت کے اندر راسخ رہے اور طاغوتیت کے ساتھ متصل رہے۔ ورثت الانبیاء کا کیا کام ہے؟ العلماء ورثت الانبیاء، یہی آیت بتا رہی ہے۔ ورثت الانبیاء کا کام بھی ہے یہ دو باتیں کہ لوگوں کو بتاؤ، یا ایوہ الناس اعبدوا اللہ، اللہ کے بندے بنو، واجتنبوا الطاغوت، طاغوتیت سے دوری اختیار کرو۔ وہ ورثت الانبیاء نہیں ہیں جو لوگوں کو طاغوتیت کے ساتھ ہم آہنگی و سمجھوتے کی چھٹی دیتے ہیں یا دین سے جواز نکال کر ان کو عطا کرتے ہیں کہ طاغوتیت کے ساتھ تم ہم آہنگ رہ سکتے ہو۔ ان کا انبیاء سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دین کے نام پر گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ اور سورہ مبارکہ زمر میں آیا 17 میں ہے، اب آخرت میں جب خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ یہ سورہ مبارکہ زمر کی آیات ایک پورا مضمون ہے باہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے، آیا 11 سے لے کر 17 تک یا 18 تک یہ مضمون بنتا ہے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، مجھے حکم یہ ہے کہ میں دین خالص اپناؤں، اللہ کی بندگی کروں خالص دین کے ساتھ، دین ناب کے ساتھ، اسلام ناب کے ذریعے اللہ کی بندگی کروں۔ مخلوط اسلام اور وہ اسلام جس سے روح نکال لی گئی ہے اس کے ذریعے نہ، خالص دین کے ذریعے اللہ کی بندگی کروں۔ وہ عمر تو لے ان اکون اول المسلمین، اور مجھے حکم ہے کہ میں اول مسلم بنوں۔ قل انی اخاف ان اسیت ربی عذاب یوم عظیم، قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدینی، میں اللہ کا مخلص بندہ ہوں۔ فَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِن دُونِ، تم جس کی مرضی ہے پیروی کرو، لیکن میں فقط اللہ کی بندگی کروں گا۔ قُلْ اِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ذُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ذُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِي۔ خداوند تبارک تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جو خسارہ، جو طاغوتیت کی راہ پہ چلتے ہیں اور بندگی خدا ترک کر دیتے ہیں، اوپر سے بھی آگ برسے گی، زمین سے نیچے سے بھی آگ ان کو لے گی، دونوں طرف سے عذاب ان کے اوپر نازل ہوگا۔ اور ان کو حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اپنے بندوں کو، یا عبادی، اے میرے بندو، طاغوت کے بندوں کو نا، میرے بندو، فتقونی، تقوی اختیار کرو۔ والذین نجتنبوا الطاغوت، جو طاغوت سے دوری اختیار کرتے ہیں، طاغوتی نظام کو قبول نہیں کرتے، اس کو رد کرتے ہیں، اَن يَعْبُدُوهَا، پیروی و بندگی نظام طاغوتی سے اجتناب برتتے ہیں، تو دوری اختیار کرتے ہیں، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے بشارت ہے، وَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، میرے ان بندوں کو بشارت دو جنہوں نے سنے، سارے نظریات ہیں لیکن پیروی اللہ کے نظام کی ہے، اولئک الذین ہداہم اللہ و اولئک ہم اولو الالباب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی ہے اور یہ صاحبان خرد و اولو الالباب و صاحبان عقل ہیں، باقی احمق و بے وقوف ہیں جنہوں نے طاغوتیت کا ساتھ دیا و طاغوتیت کو جنہوں نے قبول کیا ہے۔ پس قرآن مجید کی ان آیات کی روح سے جن میں صراحت کے ساتھ طاغوت کا لفظ استعمال ہوا ہے، طاغوت سے مراد غیر الہی نظام، غیر الہی حکومت، غیر الہی قانون، غیر الہی گروہ، غیر الہی ڈھانچہ، غیر الہی راستہ، غیر الہی سلسلہ، غیر الہی اللہ کے دین کے مقابلے میں جو بنے وہ طاغوت ہے۔ اس سے اجتناب الہی نظام کے قبول کے لیے یا مسلمان و مومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور تضاد کو نفی کی ہے کہ بعض ایسے ہیں جنہوں نے درمیانہ راستہ نکالا ہے، گمان مومنوں والا ہے اور ارادے طاغوتیت کے ساتھ ملنے اور طاغوت کو حاکم بنانے کے ارادے ہیں جن کے، سورہ مبارکہ النساء کی صریح آیات کے مطابق۔ ابھی یہ فصل جاری ہے، فصل کا عنوان یہ تھا کہ ہم پابند ہیں ما انزل اللہ کے، اور غیر الہی نظام کے انکار کے پابند ہیں ہم۔ غیر الہی نظام کو قبول کرنے کا ہمیں حق نہیں دیا گیا، دین نہیں دیتا حق، اجازت نہیں دیتا۔ جس طرح خدا کا شریک ماننے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح طاغوتیت کو ایک لحظے کے لیے قبول کرنے کی اجازت نہیں دیا گیا، نہیں اگر مومن ہیں ہم۔ ہو اب یہ مطلب ابھی جاری ہے، چند آیات اس سلسلے کی انشاءاللہ وہ بعد میں بیان کی جائیں گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ۔